السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور غالباً یہ پہلا موقع ہے، پہلا رمضان المبارک ہے کہ جب دنیا بھر میں مساجد کے اندر اجتماعی عبادات پر پابندی لگی ہوئی ہے. نہ تو لوگ وہاں پر جمع ہو سکتے ہیں، نہ جمعہ ادا کر سکتے ہیں، نہ تراویح پڑھ سکتے ہیں، اور اس بات کا بھی امکان نظر نہیں آ رہا کہ دنیا بھر کی مساجد میں اعتکاف کا ماحول ہو یا اعتکاف کیا جا سکے. آج کے اس پروگرام میں ہم اس طرح کی کچھ سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور آج کا جو پروگرام ہے وہ متفرق سوالات پر مبنی ہیں. کچھ سوالات رمضان سے متعلق بھی ہوں گے اور کچھ جنرک نوعیت کے سوالات ہیں. میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، یہ پہلا سوال یہ ہے، ہمارے پاس جو مختلف سوالات آتے رہتے ہیں ہمارے ناظرین کے، ان میں پہلا سوال یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غالباً یہ پہلا رمضان ہے کہ پوری کی پوری دنیا کے اندر، عالم کے اندر جو ہے، تمام مساجد میں اجتماعی جو عبادات ہیں ان پر پابندی لگی ہوئی ہے، تمام چرچز کے اندر اجتماعی عبادات پر پابندی لگی ہوئی ہے، مندر بند ہیں، مسجدیں بند ہیں، یہ سب کچھ بند ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی یہ آ چکا ہے اور اس کے اندر عام طور پر لوگوں کے اندر زیادہ جذبہ ہوتا ہے عبادت کرنے کا، لیکن مسجدوں میں جانے سے اب وہ محروم ہیں، اعتکاف بھی شاید نہ ہو سکے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس آخری دور ہے اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے؟ یہ
قرب قیامت کی نشانیاں الگ سے بیان ہوئی ہیں، وہ قرآن مجید میں بھی ہیں، وہ حدیثوں میں بھی ہیں. اس طرح کی وبائیں اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں، بہت بڑے بڑے پیمانے پر آئی ہیں، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ حرم مدینہ وہ بھی بارہا بند ہوئے ہیں، دسیوں اس کے مواقع آئے، حج پر بھی اسی نوعیت کی صورتحال پیدا ہو گئی. تو تاریخ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں جن میں مسجد بند کرنی پڑی یا حرمین بند کرنے پڑے. تو اس کو قیامت کی نشانی تو اس طرح نہیں کہا جا سکتا، البتہ اس بات کی یہ ضرور نشانی ہے کہ اس کائنات کا پروردگار اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے. انسان کو تمرد اور سرکشی نہیں اختیار کرنی چاہیے، اور اپنی کامیابیوں اور اپنی ترقیوں پر نازاں بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ نشانی اور یہ آیت ضرور نمودار ہوئی ہے، اور اس کو اگر لوگ اپنے لیے رہنما بنا کے صحیح نتائج تک پہنچیں تو یہ بڑی رحمت بن جائے گی. لیکن جہاں تک قرب قیامت کا تعلق ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی جو صحیح روایتوں میں بیان ہوئی ہے وہ تو یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ قیامت کے قریب عرب کے یہ ننگے پاؤں ننگے بدن چرنے بکریاں چرانے والے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے، اور لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، جس کا مطلب یہ تھا کہ غلامی ختم ہو جائے گی. تو یہ نشانی نمودار ہو چکی، 50-70 سال پہلے نمودار ہو چکی، لوگ اس کو بچشم سر دیکھ رہے ہیں. تو قیامت کے قرب میں تو شبہ نہیں ہے، لیکن قیامت قریب ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا جو دنیا میں نظم چل رہا ہے اس کے لحاظ ہی سے قریب ہے. ہمارا قریب ہونا بالکل اور ہے، اور اللہ کے ہاں قریب ہونا بالکل اور ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر بھی یہ بات بتائی گئی کہ اب تو گویا قیامت اتنی قریب آ گئی ہے جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کے قریب ہوتی ہے. تو اس میں بھی دیکھیے کہ 1500 برس گزر گئے. تو میرے نزدیک ایسی کیا سرائیاں دین کے معاملے میں نہیں کرنی چاہیے. دین میں جو چیز اللہ نے، اللہ کے رسول نے صراحت کے ساتھ بتائی ہو، اسی کو بیان کرنا چاہیے، اور وہ بھی پوری تحقیق کے ساتھ.
ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک سوال یہ ہے، سورہ بقرہ کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کی قوم ایک بچھڑا بنا لیتی ہے، بچھڑے کو معبود بنا لیتی ہے. اس حوالے سے ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ ثم عفو عنكم من بعد ذلك، یعنی ہم نے تمہیں یہ سب کرنے کے باوجود معاف کر دیا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقتلوا انفسکم، یعنی ان اپنی جانوں کو ہلاک کرو. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بچھڑا بنانے کی پاداش میں سزا دینے کے بجائے میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قتل کرو. تو یہ معاف کیا گیا تھا یا قتل کیا گیا تھا؟
یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. یعنی پوری بنی اسرائیل کی قوم کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا کہ وہ اللہ کے نمائندے بن کر دنیا میں وہی ذمہ داری ادا کریں جو اس سے پہلے انفرادی طور پر اللہ کے پیغمبر ادا کرتے رہے ہیں. یہ بنی اسرائیل کی ذمہ داری تھی. بہت بڑا اعزاز، بہت بڑی عزت ان کو دی گئی کہ وہ دنیا میں خدا کے نمائندے بنے. چنانچہ اس کو سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران آل العالمین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے ہم آدم اور نوح کی طرح انفرادی شخصیتوں کو نبوت کے منصب پر فائز کرتے رہے ہیں، اب ہم نے آل ابراہیم کے بارے میں یہ فیصلہ کیا، آل عمران کے بارے میں یہ فیصلہ کیا. تو بنی اسرائیل آل ابراہیم ہے. معافی کا مطلب یہ ہے کہ جس منصب کے لیے تمہیں چنا گیا تھا اس منصب پر تم بحال رہو گے، تم فلسطین میں جاؤ گے، تم اس سرزمین کو آباد کرو گے، تم وہاں توحید کا مرکز بناؤ گے. اللہ تعالیٰ نے یہ جرم دیکھنے کے بعد تمہیں معزول نہیں کر دیا، یعنی قومی حیثیت سے تمہارا جو انتخاب کیا گیا تھا اس کا فیصلہ واپس نہیں لیا گیا. یہ کہا گیا ہے افونا میں کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. یہ بات کہ اس معافی کے لیے ضروری ہے کہ تم مجرموں کو سزا دو وہ بالکل الگ چیز ہے. تو لوگوں نے یہ غلطی کی ہے کہ انہوں نے جرم کرنے والوں کے بارے میں یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو معاف کر دیا. نہیں، بلکہ پوری بنی اسرائیل کی قوم کو معاف کر دیا. ان کے ہاں یہ جرم ہوا، اس کے باوجود قوم کو اس منصب پر بحال رکھا گیا جو منصب انہیں دیا گیا تھا، اور پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کے دور تک وہ اس منصب پر قائم رہے. تو یہ بات ہے جو پوری اس میں بیان کی گئی.
اب جاوید صاحب، ایک سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے. عام طور پر زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ ہی کنیکٹ کیا جاتا ہے، اور عام طور پہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ رمضان المبارک ہی میں ادا کرتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جو کسوٹی ہے، جو بنیادی جو ماخذ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور آپ ہر چیز میں قرآن مجید کو ریفر کرتے ہیں اور قرآن مجید ہی سے استنباط کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں زکوٰۃ مال کے اوپر جو ہے وہ 2.5% ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2.5% کا جو یہ جو کیلکولیشن ہے یہ قرآن مجید کی کس نص سے آپ ثابت کرتے ہیں؟
میں نے تو اپنی پوری زندگی یہ بتانے میں بسر کی ہے کہ کسوٹی، معیار، آخری فیصلہ کن اتھارٹی قرآن ہے. لیکن یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ دین سارا کا سارا قرآن میں بیان ہوا ہے. میں تو لوگوں کو سمجھا رہا ہوں اور سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا ہوں کہ دین کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی. دین پیغمبروں کی سنت ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت یا آپ کی سنت کے لحاظ سے عرب میں موجود تھا. اس میں زکوٰۃ بھی تھی، اس میں نماز بھی تھی، اس میں روزے بھی تھے، اس میں حج بھی تھا، اس میں عمرہ بھی تھا. یہ دین کی روایت ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید کر کے، اس کی اصلاح کر کے، اگر کہیں ضروری تھا تو اضافہ کر کے آگے جاری کیا ہے. اصل دین جو ہمیں عمل پیرا ہونے کے لیے دیا گیا ہے وہ سب تو سنت میں ہے. تو میں نے تو ہمیشہ یہ پوری بات بیان کی ہے. البتہ سنت کی کوئی چیز یا کوئی روایت یا کوئی اجتہاد وہ قرآن مجید پر بالا تر نہیں ہو سکتا، ورنہ ہمارا عملی دین یعنی تمام عبادات، معاشرت کے احکام جیسے نکاح طلاق ہے، اسی طرح سے طہارت بدن کے احکام، تجہیز و تکفین کے احکام، اور بین ہی جو ہمارے ہاں جانوروں کو ذبح کرنے حرمت حلت قائم کی گئی ہے اس کے احکام سب سنت کے ذریعے سے منتقل ہوئے ہیں. قرآن مجید تو ان کا ضمنی طور پر ذکر کرتا ہے, کبھی تائید کے لیے, کبھی تاکید کے لیے, کبھی کسی اصلاح کے لیے. تو اس لیے یہ بات میں نے تو کبھی نہیں کہی کہ دین سارا کا سارا قرآن مجید میں ہے. دین کا عملی حصہ تو 90% سنت کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے, اور یہی ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ قرآن مجید دین کی پہلی کتاب نہیں ہے, قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے. اس سے پہلے جو دین کی پوری روایت موجود تھی اس کو سنت کہا جاتا ہے. وہ پیغمبروں کی سنت تھی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینکشن سے اس کو جاری کیا تو اب ہم اس کو سنت رسول کہتے ہیں. تو یہ دین پورا یہ ہے. میرے ہاں یہ بات کبھی خواب میں بھی نہیں ہوئی کہ قرآن مجید میں جو چیز نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں اور پھر دہرا رہا ہوں کہ ہمارے لیے جو عملی زندگی سے متعلق دین ہے وہ 90-95% سنتی کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے.
ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زکوٰۃ کا یہ جو 2.5% جو ہے پیمانہ, یہ آپ اس سنت سے اس کو ڈرائیو کرتے ہیں.
میں جس طرح نماز ساری سنت سے جانتا ہوں, جیسے حج کے سارے مناسک سنت سے جانتا ہوں, ان میں سے کوئی چیز بھی قرآن میں بیان نہیں ہوئی. قرآن مجید تو ان کا ذکر کرتا ہے. قرآن مجید تو ایسے ذکر کرتا ہے کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف صحیح کر کے پہنچو. اذان دی جائے, جمعے کے دن دی جائے, جمعہ کیا ہے, یہ سب سنتی سے منتقل ہوا ہے. تو زکوٰۃ 2.5% نہیں ہے, وہ مال میں 2.5% ہے, وہ پیداوار میں 5, 10 اور 20% ہے. تو زکوٰۃ کا پورا قانون سنت کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح نماز کیا ہے, نماز کی رکعتیں کتنی ہیں, اس میں کیا پڑھنا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, سنت کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے. جیسے عمرہ اور حج کے مناسک سنت کے ذریعے سے منتقل ہوئے ہیں, تجہیز تکفین کے آداب سنت کے ذریعے سے منتقل ہوئے ہیں, اور بہت سی چیزیں ہیں. میں نے تو ان کی پوری فہرست اپنی کتاب میزان کی ابتدا میں بنا دی.
جاوید صاحب یہ بتائیے گا, یہ ایک سوال میرے پاس آیا ہے, یہ سوال بارہا ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں, بہت دفعہ آپ نے اس کا جواب بھی دیا ہے, تفصیل سے بھی جواب دیا ہے, مگر بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کو ناظرین جو ہے وہ بار بار شاید اس کا جواب سننا چاہتے ہیں, اس میں کچھ تشنگی رہ جاتی ہے. اور وہ سوال یہ ہے, چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, تراویح سے متعلق سوال یہ ہے کہ اب چونکہ مساجد بند ہیں اور مختلف حلقوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ گھروں میں نماز پڑھ لیں, گھروں میں قیام اللیل کیا جائے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ گھروں میں قیام اللیل زیادہ بہتر ہے, تو وہ کہتے ہیں تراویح ایکچولی ہے کیا, اگر آپ اس کو تھوڑا سا وضاحت سے بیان کر دیں کہ کیا ہے تراویح.
تراویح تہجد کی نماز ہے. میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زائد ایک نماز فرض کی گئی تھی, وہ تہجد کی نماز ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں عام مسلمان بھی یہ نماز پڑھنے لگ گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی, ہمارے لیے یہ ایک نفل نماز ہے. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ عشاء کے ساتھ تہجد پڑھ سکتے ہیں, تو آپ نے اس کی اجازت دے دی. یہ جو عشاء کی نماز میں آپ 3 وتر پڑھتے ہیں, یہ اسی اجازت کے نتیجے میں پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ تہجد کی نماز ہے. تو تراویح الگ سے کوئی نماز نہیں ہے, یہ تہجد کی نماز ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو تہجدی کے وقت میں پڑھا, یعنی آدھی رات کے بعد اٹھ کر پڑھا. یہ جو 3 دن بتایا جاتا ہے اس میں بھی آپ نے تہجد ہی پڑھی تھی. چونکہ مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے تو اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل کر آپ نے تہجد پڑھنا شروع کی. تہجد کے وقت پر پڑھی, اس کا گھر میں پڑھنا ہی افضل ہے. یہی بات حضور سے معلوم ہوتی ہے, یہی بات صحابہ کرام سے معلوم ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی روایت قائم رہی, سیدنا عمر نے بھی اسی کو قائم رکھا. لوگ اپنی سہولت کے لیے چونکہ انہوں نے رخصت لے لی تھی حضور سے تو مسجد میں آ جاتے تھے اور مسجد میں قرآن مجید سنتے تھے. اس میں چونکہ حکم دیا گیا ہے کہ نہ بہت بلند آواز کی جائے نہ بہت پست آواز رکھی جائے, تو قرآن مجید میں مناظرت ہوتی تھی, یعنی ایک بھی پڑھ رہا ہے دوسرا بھی پڑھ رہا ہے, تو سیدنا عمر نے ایک امام مقرر کیا, وہ خود شریک نہیں ہوئے اور یہ تبصرہ کر کے مسجد کے باہر سے چلے گئے کہ جس کو چھوڑ کر یہ پڑھ رہے ہو وہ اس سے افضل ہے. تو یہ فضیلت کی چیز اصل میں گھر میں پڑھنا ہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ لوگ اس نماز کی حقیقت بھی سمجھیں اور اس کو اس طریقے کے مطابق پڑھیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اختیار کیے رکھا اور اپنی پوری زندگی میں جس کے مطابق صحابہ کرام کو اسے پڑھنے کی تعلیم دی. تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے بلکہ کہ اس سنت کو لوگوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب ہو. مسجد میں تو یہ رخصت کے طور پر پڑھی جاتی.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ یہ جو تراوی کا آپ نے بہت اچھا اس میں ایکسپلینیشن دی, تو یہ تہجد کی نماز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ تہجد کی نماز فرض تھی تو آپ تو وہ ادا کیا ہی کرتے تھے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 11 رکعتیں پڑھیں, کبھی 7 رکعتیں پڑھیں. تو اگر تو وہ فرض نماز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو کیا ان کی رکعتیں فکس نہیں تھیں؟ اس میں آپ ویریشن کر لیتے تھے, آپ کبھی 7 پڑھتے تھے, کبھی 11 پڑھتے تھے, کبھی 9 پڑھتے تھے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
جی اس طرح ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو سورہ مزمل میں بیان کر دیا ہے کہ اپنی سہولت کے لحاظ سے آپ جتنی دیر چاہیں پڑھ سکتے ہیں, یعنی اس کی رکعتیں مقرر کی ہی نہیں گئیں. چنانچہ سورہ مزمل نکالیے, اس کو پڑھیے, اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو آدھی رات, چاہے تو آپ ایک تہائی رات, چاہے تو آپ دو تہائی رات, جتنی اللہ تعالیٰ مہلت دے آپ پڑھیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رکعتیں بڑھائی بھی جا سکتی ہیں, کم بھی کی جا سکتی ہیں. چنانچہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں بھی پڑھی ہیں, 5 بھی پڑھی ہیں, 7 بھی پڑھی ہیں, 9 بھی پڑھی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بتاتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کی 11 رکعتیں پڑھی ہیں, اور اس کے ساتھ مزید یہ کہتی ہیں کہ چونکہ آپ پر یہ فرض تھی تو جیسے ہم مغرب کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں, اس طرح آپ نے 11 رکعتیں پڑھنے کے بعد 2 نفل بھی کبھی کبھی پڑھے ہیں, اور اس طرح 13 رکعتیں آپ کی بن گئیں. یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ حدیثوں میں بیان ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو قانون بنایا وہ یہ تھا کہ یہ طاق پڑھی جائے گی, یعنی 3, 5, 7, 9 طاق عدد میں پڑھی جائے گی. دوسری یہ چیز کہ اس میں نماز, اس میں قرات جب آپ نماز میں کریں گے یعنی قرآن پڑھیں گے, تو وہ نہ بہت بلند آواز سے پڑھا جائے گا نہ پست آواز سے پڑھا جائے گا جیسے ہم ظہر عصر میں پڑھتے ہیں, بلکہ درمیان کی آواز ہوگی. یہ بات خود قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ وَبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے طریقہ مقرر کیا, رکعتوں کی تعداد معین نہیں.
ایک جاوید صاحب وتر سے متعلق ایک سوال ہے. آپ نے ابھی جیسے کہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ طاق میں پڑھی ہے, کبھی آپ نے 5 پڑھی, کبھی 9 پڑھی, لیکن میکسیمم 11 پڑھی. تو یہ جو وتر ہے, جیسے ہم عام طور پر عشاء کے ساتھ جب وتر پڑھتے ہیں تو 3 رکعتیں پڑھتے ہیں. ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو وتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت الگ اور 1 رکعت الگ پڑھی ہے, تو کیا 2 اور 1 پڑھی ہیں یا وتر 3 ایک ساتھ پڑھے گئے ہیں؟
اس کے 3-4 طریقے روایتوں میں بیان ہوئے ہیں. یعنی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تنوع رکھتے تھے, 2-2 پڑھ کے 1 رکعت سے وتر کر دیا جائے, ایک طریقہ یہ ہے, زیادہ تر یہی اختیار کیا گیا. 4-4 پڑھ کے 3 رکعتوں سے وتر کر دیا جائے, یہ طریقہ بھی حضور نے اختیار فرمایا اور یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. آپ تسلسل سے پڑھتے جائیں سلام پھیرے بغیر, 4, 6, 8, اور پھر آپ 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں, یہ طریقہ بھی اختیار فرمایا. تو یہ سب طریقے سنت سے ثابت ہیں اور ان سب طریقوں کو اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا ہے, ان کی تفصیلات بھی معلوم ہے. اپنی طبیعت کے نشاط کے لحاظ سے جس طریقے کو آپ مناسب سمجھیں اسے اختیار کر لیں. عام طریقہ جو حضور نے اختیار فرمایا وہ یہی تھا کہ دو دو کر کے پڑھی جائے اور آخر میں سلام پھیر کر ایک رکعت سے وتر کیا جائے اور پھر سلام پھیر دیا جائے.
جی بالکل ٹھیک ہے. جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک سوال آیا ہے جو میاں بیوی کے حقوق و فرائض کے حوالے سے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اور انہوں نے کہا ہے بہت سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو بیوی ہے وہ بچے کو دودھ پلانے کی اجرت اپنے خاوند سے طلب کر سکتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ والی جو بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے یہ تو طلاق والے سبجیکٹ کے اندر بیان ہوئی ہے کہ اگر طلاق ہو جائے میاں بیوی کے درمیان تو اس وقت بیوی جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے, لیکن عام حالات میں جب طلاق نہ ہو اور وہ ادارہ قائم ہو تو اس وقت تو بیوی اجرت نہیں لے سکتی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
یہی بات صحیح ہے جو آپ نے بیان فرمائی. اجرت کا تعلق طلاق سے ہے, یعنی جب میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں رہا اور بچے کو دودھ پلوانا مقصود ہے تو اب معاملہ کیا جائے گا, اور اس میں اگر وہ مطالبہ کرتی ہے کہ اسے معاوضہ دیا جائے تو یہ معاوضہ اس کا حق ہے, وہ اس کا مطالبہ کر سکتی ہے اور یہ ضرور دینا چاہیے. لیکن جب میاں بیوی کا رشتہ قائم ہے تو اس میں اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری ہے, یعنی تمام اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری پردی پر ڈالی گئی ہے. شوہر کی حیثیت سے مرد کا کام ہے کہ وہ کمائے, اس کا کام ہے کہ وہ نان و نفقے کا بندوبست کرے, اس کا کام ہے کہ وہ بچے کی پرورش کے لیے اخراجات برداشت کرے. تو اس میں اس کا کہاں سے سوال پیدا ہو گیا؟ اس میں تو سب کچھ جو خاوند کر رہا ہے وہ اسی مقصد سے کر رہا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس کے معاشی معاملات کو اللہ تعالیٰ نے شوہر پر ڈال دیا ہے, اسے وہ خوش دلی کے ساتھ فراخی کے ساتھ پورے کرنے چاہیے. اس میں معاوضہ لینے کا کوئی سوال نہیں.
ٹھیک ہے. ایک سوال اتمام حجت, قانون اتمام حجت سے متعلق ہے جاوید صاحب. وہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام, آپ کا جو قانون اتمام حجت ہے جو آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب رسول آتا ہے قوم کی طرف اور وہ قوم کے درمیان اتمام حجت کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس رسول کو اور اس کے ساتھی جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے, اور جو اس کے جھٹلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. وہ عذاب رسول کے سامنے بھی آ سکتا ہے, وہ رسول کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے آ سکتا ہے, یا وہ رسول کے ہجرت کر جانے کے بعد آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیے جب ہم دیکھتے ہیں پوری سیرت کو, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جھٹلاتی رہی, بت پرستی میں انوالو رہی, مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے الگ چلے گئے, اور جب ہجرت کر کے چلے گئے تو ان کی قوم پر تو کوئی عذاب نہیں آیا.
مجھے نہیں معلوم کہ یہ انہوں نے کہاں سے سنایا کہ نہیں آیا. قرآن مجید نے سورہ توبہ میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ان میں قوم ابراہیم بھی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات تو نہیں بیان ہوئی, لیکن یہ بات تو خود قرآن مجید نے پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دی ہے. تو اس لیے یہ اپنی اطلاع کو درست کر لیں, ان کی قوم پر بھی اسی طرح عذاب آیا جس طرح رسولوں کی قوم پر آتا ہے. اس کی تفصیلات البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں کی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تفصیلات سے عرب واقف نہیں تھے. قرآن مجید میں ان قوموں کے عذاب کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں جن سے عرب واقف تھے, کیونکہ یہ تفصیلات تاریخی طور پر بیان کرنا مقصود نہیں تھا, ان سے یہ تصور دلانا مقصود تھا کہ اللہ کے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں, اور قریش کو یہ بتانا مقصود تھا کہ کفارکم خیر من اولائکم, کہ کیا تمہارے منکرین کوئی ان سے بہتر ہے؟ جو معاملہ ہم نے اس سے پہلی قوم کے ساتھ کیا ہے وہی تمہارے ساتھ بھی کریں گے. تو جہاں تک عذاب کا تعلق ہے وہ تو پوری صراحت سے سورہ توبہ میں بیان ہو گیا ہے, ان سے کہیے کہ اسے پڑھ لیں.
بالکل ٹھیک. یہ بتائیے گا جاوید صاحب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو آپ کو جو ہے وہ نبوت پر سرفراز کیا گیا, تو اس 40 سال سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے تھے، آپ الگ رہتے تھے، اس سوسائٹی میں جہاں پر فتنہ و فساد ہوتا تھا اور ساری معصیتیں ہوتی تھیں، آپ نے اپنے آپ کو ان سے دور رکھا تھا، اور آپ کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ غار حرا میں آپ اپنا وقت گزارتے تھے، تو یہ ان کا سوال یہ ہے کہ جس وقت آپ کو نبوت پر سرفراز نہیں فرمایا گیا تھا تو غار حرا میں عام طور پر آپ کیا کرتے تھے؟ کوئی مراقبہ کرتے تھے یا وہ نمازیں ادا کرتے تھے؟ اگر نماز پڑھتے تھے تو کس طریقے پر نماز پڑھتے تھے؟
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین حنیف پر تھے جو سیدنا ابراہیم نے ایک روایت کے طور پر عرب میں چھوڑا تھا، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، بہت سے دوسرے لوگوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو دین حنیف کے پیرو تھے، یعنی ابراہیمی دین کو دین حنیف کہا جاتا تھا. اس دین حنیف میں نماز بھی تھی، اس میں روزہ بھی تھا، اس میں حج بھی تھا، اس میں عمرہ بھی تھا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دینی روایت کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، بلکہ عرب کے بہت سے دوسرے لوگ بھی جو بعد میں حضور کے صحابہ بنے وہ بھی اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے. ان کے شعراء اس کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تاریخ میں اس کا ذکر ہے. سیدنا ابو ذر غفاری اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور یہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ میں نے حضور کو ابھی دیکھا اور آپ کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا، لیکن میں نماز کی پابندی کرنے لگ گیا تھا. تو نماز، روزہ، حج، یہ سب چیزیں، ایسے ہی زکوٰۃ اسی طرح رائج تھیں، ان میں بدعتیں داخل ہو گئی تھیں، بعض جگہوں پر تجدید کی بھی ضرورت تھی، بعض خرابیاں بھی درائی تھیں، لیکن بحثیت مجموعی یہ روایت قائم تھی. اور یہی خیال رکھنا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کبھی شرک میں مبتلا ہوئے اور نہ کبھی آپ نے ان دینی روایات سے ترک تعلق کیا. عام طور پر یہی زندگی عرب کے حنفاء اختیار کیے ہوئے تھے، اور آپ کے بارے میں بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی بھی یہی ہوگی. باقی تفصیلات تو تاریخ میں نقل نہیں ہوئی، لیکن حج کے معاملے میں تو ہم جانتے ہیں کہ آپ نے بعثت سے پہلے، یعنی نبوت سے پہلے حج کیا، اور بالکل صحیح ابراہیمی طریقے کے مطابق حج کیا. اس کی تفصیل بھی خود ایک دیکھنے والے نے بیان کر دیا، اور یہ ہمارے یہاں حدیث کی کتابوں میں ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کس دین پر تھے، عبادات کیسے کرتے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ اسی طرح جیسے کہ عربوں میں حنفاء عبادات وغیرہ کرتے تھے.
ٹھیک ہے. ایک جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ یہ جو عالمی وبا ہے کورونا سے متعلق، ان کا روزے سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ اگر کورونا کا کوئی پیشنٹ ہو اور اس کو ڈاکٹر یہ کہیں کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا جو مدافعتی نظام ہے باڈی کا، امیونٹی سسٹم، وہ کمزور پڑ جائے گا، تو ایسی صورتحال میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟
دیکھیے، ڈاکٹر وجہ بتائے یا نہ بتائے، اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ روزہ رکھنا زندگی کے لیے خطرے کا باعث ہے تو پھر کسی کو بھی روزہ نہیں رکھنا. اس صورت میں جب اللہ شفا دے گا، حالات بہتر ہوں گے، تو آپ روزے پورے کر لیں. اور اگر کوئی مستقل صورت ہو گئی ہے اس طرح کی خدا نخواستہ بیماری کی، تو پھر فدیہ دے دیں. روزے کے معاملے میں یہ فیصلہ کہ کسی آدمی کو مرض کی بنیاد پر روزہ چھوڑنا ہے، یہ مجھے یا آپ کو نہیں کرنا، ڈاکٹر کو بتانا ہے، طبیب کو بتانا ہے. بتانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. بعض صورتوں میں طبیب یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اس میں آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں. جب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا روزہ رکھنا زندگی کے لیے خطرے کا باعث ہے، آپ روزہ نہ رکھیں، یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ بہتر ہے کہ نہ رکھیں، تو پھر اس کے اس فیصلے کی پیروی شرن بھی ضروری ہے، کیونکہ زندگی کی حفاظت یہ مقدم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. نہ آپ خودکشی کر سکتے ہیں اور نہ آپ دوسروں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں.
جاوید صاحب، اگلا کوشچن جو ہے وہ بھی اس کورونا سے متعلق ہی ہے. ان کا کوشچن یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اگر کورونا ٹیسٹ کروایا جائے تو کیا اس سے روزہ فاسد تو نہیں ہو جائے گا؟
روزہ کسی بھی ٹیسٹ سے فاسد نہیں ہوتا. آپ ٹیسٹ کرائیں گے تو خون دیں گے یا زیادہ سے زیادہ آپ اپنے حلق کا لعاب دیں گے تو اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے میں کوئی چیز نگلنے سے کھانے سے فرق پڑتا ہے. اگر آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں تو وہ تو جسم کی کوئی چیز نکالنی ہوگی, اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اطمینان کے ساتھ ٹیسٹ کرائیے اور روزہ بھی رکھیے.
ایک جاوید صاحب یہ بتائیے گا, ایک سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انم المشرکون نجس فلا یقربوا مسجد الحرام بعدہم ھذا, اس آیت کا سیاق کیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ مشرک نجس ہیں اس سے کیا مراد ہے؟
یعنی وہ لوگ کے جنہوں نے شرک کو اپنا دین بنایا ہوا تھا, اللہ کا رسول ان کی طرف آیا اور اللہ کے رسول نے انہیں پاک کرنے کے لیے انہیں دعوت دی کہ وہ توحید کو اختیار کریں. جب وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ شرک کو اپنا دین بنائے ہوئے ہوں تو یہ ایک نجاست ہے جس میں وہ مبتلا ہو گئے ہیں اور اب وہ اس کے حقدار نہیں رہے. اللہ کے رسول کی طرف سے اتمام حجت کے بعد کہ وہ حرم میں آئیں یا حرم میں آ کر عبادت کریں, ان کے لیے اب اس کے دروازے بند ہو گئے, وہ اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں. تو اس میں یہ کہا ہے کہ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, اس سال تو انہیں مہلت ہے, اس کے بعد نہ وہ حج کر سکیں گے اور نہ زمین پر باقی رہ سکیں گے سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام قبول کر کے پاک کر لیں. تو سورہ توبہ میں یہ پوری بات بیان کی گئی ہے اور یہ ان سب قوموں کے بارے میں صحیح ہے جن کی طرف اللہ کے رسول آئیں, وہ گویا پھر نجاست کا ڈھیر بن جاتی ہیں اتمام حجت کے بعد, اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو ان سے پاک کر دیتا ہے. تو یہ ان مشرکین کے بارے میں کہا ہے, اس کا اب دنیا کی باقی قوموں سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی لوگ حرم میں جا سکتے, زیارت کر سکتے, اللہ کی عبادت کرنا چاہیں تو ضرور کریں, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ مشرکین عرب کے بارے میں تھا, اہل کتاب کے بارے میں بھی نہیں کہا گیا یہ, مشرکین عرب کے بارے میں کہ انہوں نے شرک کو دین کے طور پر اختیار کیا ہوا تھا. وہ صرف شرک کرتے نہیں تھے بلکہ شرک ہی کو اپنا مذہب اور اپنا دین بنائے ہوئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آخری درجے کا جرم ہے جس کے بعد دنیا میں معافی ہے نہ آخرت میں معافی.
جاوید صاحب اسی سے متصل ایک سوال ہے, وہ یہ کہ آپ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے تو اس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا سیاق و سباق جب دیکھا جا رہا ہے تو آپ کے مطابق آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ اس زمانے کے یا اس دور کے مشرکین کے لیے ہے یا اس دور کے اہل کتاب کے لیے ہے اور یہ آج کے دور کے لیے اپلائی نہیں ہوتی. اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ آیت فلاں وقت کے لیے مخصوص تھی اور اب نہیں ہو سکتی. تو ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید تو آیا ہے قیامت تک کے لیے, لوگوں کے لیے رہنے کے لیے, اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر ہدایات موجود ہیں, اور اگر قرآن کی ہر آیت کو اٹھایا جائے تو ہر آیت کسی نہ کسی خاص اور مخصوص حالات میں اور اس وقت کی سچویشن کے لحاظ سے ہی نازل ہوئی تھی, لیکن یہ آپ کیسے طے کرتے ہیں کہ یہ آیت ایک جنرلی ہے یا یہ آیت عمومی ہے اور یہ آیت خصوصی ہے, یہ کیسے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟
خود قرآن مجیدی سے. قرآن مجید کو جب آپ تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ پوری طرح اپنے سیاق سباق سے واضح کر دیتا ہے کہ یہ حکم کس کے لیے ہے, کس بنیاد پر ہے. اگر وہ حکم وہیں رہنے کا ہے تو کیوں رہ جائے گا, اگر وہ پوری دنیا کے لیے عام ہوگا تو کیسے عام ہوگا. قرآن مجید تو ایک پیغمبر کی سرگزشت ہے, یعنی وہ احکام کا کوئی مجموعہ نہیں ہے, وہ ایک رسول کی ایک پیغمبر کی سرگزشت ہے. اللہ کا رسول زمین پر ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اس وقت کی کشمکش کے لحاظ سے بیان ہوئی ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق تمام چیزیں نہ مجھ سے متعلق ہیں, نہ آج کے لیڈروں کی بیگمات سے متعلق ہیں, نہ علماء کی ازواج سے متعلق ہیں, وہ سب ازواج مطہراتی سے متعلق تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خصوصی احکام وہ ظاہر ہے کہ آپ ہی کی ذات سے متعلق تھے. مثلا یہاں تک دیکھیے کہ جب آپ موجود ہوں اور میدان جنگ میں نماز پڑھنی پڑ جائے تو چونکہ لوگ راضی ہی نہیں ہوں گے کہ آدھے لوگ آپ کی امامت میں نماز پڑھیں اور آدھے کسی اور کی، تو اس لیے نماز کا ایک خاص طریقہ بتایا گیا، آپ اس کو پڑھیے نکال کے۔ وہ بات شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، جب آپ ان کے درمیان ہوں اور نماز کھڑی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے آداب بتائے گئے، اس میں پابندی لگا دی گئی کہ آپ پہلے صدقہ دیں اس کے بعد ملاقات کریں، پھر یہ حکم اٹھا لیا گیا، لوگوں کی تربیت ہو گئی تو اٹھا لیا گیا۔ تو قرآن مجید میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، ان کو طے کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس حکم کو اس پورے نظم کے اندر رکھ کے دیکھتے ہیں، بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز کیا ہے، اس میں کچھ وقتی تدابیر ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک لمبا تبصرہ کیا گیا ہے جنگ احد پر، جنگ بدر پر، ظاہر ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کو ان کی غلطی بتائی گئی ہے، پس منظر کی بعض باتیں کہی گئی ہیں، آپ ان کو اٹھا کے آج کسی جنگ پر ان کا انتباہ کر سکتے ہیں، آپ کو بتانا پڑے گا۔ جنگ بدر کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں اللہ کے 5000 فرشتے آ کر کھڑے ہو گئے، تو آپ کہیں گے کہ یہ چونکہ قرآن مجید ابدی چیز ہے، تو ہم جب بھی جنگ لڑیں گے تو 5000 فرشتے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید تدبر کا تقاضا کرتا ہے، اس طرح کے سوالات وہ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن کو علم کی، دانش کی کتاب کے طور پر پڑھا ہی نہیں ہوتا۔
یہ سوال جاوید صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ جو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے پیسوں کو، بینک کی مختلف جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور وہ انویسٹمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ جو جب ہم جب بھی چاہیں اس کو کیش کروا سکتے ہیں، تو اگر کوئی انویسٹمنٹ کی گئی ہے 5-10 لاکھ روپے کی، تو اس پر زکات کیسے دی جائے گی؟ ابھی اگر میں اسے کیش نہیں کروا رہا، میری انویسٹمنٹ وہاں موجود ہے، تو کیا اس کو میں کیلکولیٹ کر کے زکات نکالوں گا، یا جب میں انویسٹمنٹ کو کیش کراؤں گا فیوچر میں تب جا کر زکات ادا کروں گا؟
دیکھیے، آپ کی جو کچھ بھی انویسٹمنٹس ہیں وہ آپ کا مال ہے، وہ آپ جب چاہے نکلوا سکتے ہیں، جب چاہے اسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو جیسے مال تجارت ہے، وہ بھی انویسٹ ہوا ہوتا ہے، اس پر زکات عائد ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بھی کمپنی میں یا بینک میں آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں، تو ان پر بھی زکات عائد ہوگی، وہ آپ کا مال ہے۔ اگر کسی تجارت میں لگا ہے، کسی کاروبار میں لگا ہے، وہاں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو جیسے تجارت کے مال پر، اگر آپ کی دکان ہے تو اس کے مال پر زکات عائد ہوتی ہے، اسی طرح آپ کی تمام انویسٹمنٹس پر بھی زکات عائد ہوتی ہے۔
جاوید صاحب، ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آدم کو تخلیق کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمونسٹریشن دینے کے لیے آدم کو، حوا کو جنت میں رکھا، اور پھر ایک امتحان سے انہیں گزارا، شیطان نے انہیں جو ہے وہ بہکایا اور وہ ایک غلطی کر بیٹھے، تو اب ان کا سوال یہ ہے کہ آدم کو تو شیطان نے بہکایا اور انہوں نے غلطی کر لی، لیکن شیطان کو کس نے بہکایا کہ اس نے تکبر اختیار کر لیا؟ اس کو اس سے پہلے تو کوئی ابلیس نہیں تھا اس کے سامنے، تو اس کو کس نے بہکا دیا؟
یہ سمجھ لیجئے کہ جنات ہماری ہی طرح کی مخلوق ہیں، یعنی خلقت کے لحاظ سے تو نہیں، لیکن اس اعتبار سے ہماری طرح کی مخلوق ہے کہ ان کو بھی ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے۔ وہ ارادے اور اختیار کو صحیح استعمال کریں تو ان میں نیکوکار ہوتے ہیں، وہ اس کو غلط استعمال کریں تو اس میں بھی بد کردار اور بدکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جنت اور جہنم بنائی ہے، اور ان کو بھی اسی طرح امتحان میں ڈالا ہے جس طرح ہمیں ڈالا ہے۔ تو اس وجہ سے ارادہ و اختیار ان کے پاس بھی تھا، ہمارے پاس بھی ہے۔ اصل میں کسی جرم کی طرف لے جانے کا باعث وہ ارادہ اور اختیار بنتا ہے، وہ کبھی خود ہمارے اندر کے کسی تاثر سے، ہماری اپنی کسی جبلت کے تقاضے سے بن جاتا ہے، اور کبھی کوئی بہکا بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے گمراہی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ شیطان ہی آئے تو ہم گمراہ ہوں گے، ہم خود اپنے ارادے سے بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ شیاطین پر پابندی عائد کر دیتے ہیں، یعنی کوئی شیطان بھی اس میں آپ کو نہیں بہکاتا۔ لیکن کیا ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی جرم بھی نہیں ہوتا، کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا؟ ہم اس کے باوجود گناہ کرتے ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ اصلاً خود ہمارے اندر جو خواہشات، رغبات، جذبات رکھے گئے ہیں وہ سب ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہم اپنے ارادے کو غلط استعمال کرتے ہیں. ارادے کے سوئے استعمال سے شر کا ارتکاب ہوتا ہے. اگر کوئی بہکانے والا ہو تو اس میں بات اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. چنانچہ رمضان میں زیادہ تر نیکی کا غلبہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود گناہ بھی ہوتے ہیں اور جرائم بھی ہوتے ہیں, تو ایسے ہی اس سے بھی جرم کا ارتکاب ہوا.
اچھا, ایک کوشچن زکوٰۃ ہی سے متعلق ہے. یہ کہہ رہے ہیں, ایک پیرنٹ کا کوشچن ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اس کے لیے زیورات بنا کے رکھے ہیں اس کے جہیز کے لیے, تو کیا اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو کیا اس کے زیورات میں سے بھی مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے جبکہ میری نیت ہے کہ وہ زیورات میری بیٹی کے لیے ہیں اور میں نے اس کو دینے ہیں شادی میں؟
میرے نزدیک ہر وہ چیز جو آپ نے ذاتی استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی. آپ کا فرنیچر, آپ کا مکان, آپ کی گاڑی, عام استعمال کے زیورات, تو یہ بچی کی شادی کے لیے جو تھوڑا بہت زیور لوگ بنا لیتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے استعمال کا زیور ہے, تو اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر کافی مقدار میں سونا رکھا ہے اور اس کا مقصد استعمال کرنے سے زیادہ روپیہ محفوظ کرنا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی.
جاوید صاحب, آپ نے یہ جو وضاحت دی اس میں مجھے ایک ابھی روایت ایک ذہن میں میرے آ رہی ہے کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئیں, ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے, تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو, تو انہوں نے منع کیا, تو آپ نے کہا کہ اس توجہ دلائی کہ اس کی زکوٰۃ تمہیں ادا کرنی چاہیے. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ خاتون نے کنگن چونکہ پہنے ہوئے تھے تو اس کا مطلب کہ وہ ان کے زیر استعمال زیور تھے, مگر اس زیر استعمال زیور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے پر توجہ دلائی تھی انہیں.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ جو روایات ہوتی ہیں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سند کے لحاظ سے ان کا کیا حال ہے, پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کس موقع کی بات ہے, یعنی کیا وقت ہے, کیا محل ہے جس میں کوئی بات کہی گئی ہے. یہ بات کہ ذاتی استعمال کی چیزیں زکوٰۃ سے مستثنی ہیں یہ تو ثابت شدہ سنت ہے, اور سیدنا ابو بکر کے زمانے میں, سیدنا عمر کے زمانے میں جب زکوٰۃ لی گئی ہے باقاعدہ طور پر تو کبھی ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں لی گئی. تو روایات کو ہمیشہ ان کے موقع و محل کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس مقام کی بات کر رہی ہیں, چونکہ سونا عام طور پر مال کی حیثیت رکھتا تھا اور یہ لوگ صرف پہننے ہی کے لیے نہیں بلکہ اس کو مبادلے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے, کرنسی بھی یہی بن گیا ہوا تھا, تو اس وجہ سے اس میں بعض اوقات دونوں صورتیں ملی جلی ہو جاتی ہیں, تو اس کو الگ سے دیکھنا چاہیے. لیکن یہ اصولی بات کہ آپ کے روزمرہ کے جو زیورات ہیں یا آپ کا فرنیچر ہے یا آپ کا گھر ہے یا آپ کی گاڑیاں ہیں, یہ سب زکوٰۃ سے مستثنی ہیں اس لیے کہ یہ ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں. یہ ایک سنت ثابتہ ہے, تین چیزیں زکوٰۃ سے مستثنی ہے, ذاتی استعمال کی چیزیں, عوامل پیداوار یعنی کوئی پروڈکشن جس چیز سے ہوتی ہے, جیسے زمین جس سے پیداوار ہوتی ہے, فیکٹری جس میں کوئی چیز پروڈیوس ہوتی ہے, اور اسی طرح سے اگر کسی جگہ نصاب سے کم ہو تو یہاں تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا نصاب سے کم تھا, نصاب سے زیادہ تھا, یہ سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایسی مجمل باتوں سے قانون نہیں اخذ کیا کرتے, ان کی تحقیق کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے, آپ جاوید صاحب, آخری آپ سے سوال میں پوچھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ سے متعلق یہ تو سنت ثابتہ ہے کہ جو آپ کی ذاتی استعمال کی چیزیں ان پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی. عام طور پر گھروں میں خواتین کے جو سونے کے زیورات ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ان کے استعمال ہی کے زیورات ہوتے ہیں, وہ اکثر پہنتی ہیں, وہ مختلف تقاریب میں پہنتی ہیں اور وہ ان کے استعمال ہی کے زیورات ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ ساری خواتین کے جو زیورات ہیں جو کہ ان کے استعمال ہی کے ہوتے ہیں اس پر کبھی بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گی. اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے
زیورات دو طرح کے ہوتے ہیں, یعنی ایک وہ ہوتے ہیں جو استعمال کے لیے ہوتے ہیں اور ایک ہمارے ہاں اور اس سے پہلے بھی یہ چیز رہی ہے کہ ہوتا تو زیور ہے لیکن اصلاً وہ روپیہ دولت اس کو جمع کرنے کے لیے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بھائی تھوڑا کوئی زیور خرید لیں, رکھ چھوڑیں, کسی برے وقت میں کام آ جائے گا. تو اس طرح کا جو زیور ہے وہ بچت ہے, اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی. تو ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے، اور اس کا فیصلہ ظاہر ہے کہ ہر فرد دیانتداری سے خود ہی کرتا ہے. اگر کوئی حکومت زکوٰۃ عائد کرے گی تو وہ اس کو متعین کر دے گی، ورنہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ سارا کا سارا زیور محض استعمال کا ہوتا ہے. بارہا سونا اس لیے رکھا جاتا ہے، اگرچہ وہ ہوتا زیوراتی کی صورت میں ہے، کہ یہ ہمارے کسی برے وقت کی بچت ہے، یا اس طرح سے کچھ روپیہ رہے گا کام آ جائے گا، تو یہ پھر آپ کی دولت ہے اور دولت پر 2.5% زکوٰۃ عائد ہو جاتی.
بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین، ہم نے آج جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ایک نشست کی جس میں ہم نے متفرق سوالات کیے. کچھ سوالات نئے تھے، کچھ سوالات وہ تھے جن کو جاوید صاحب نے بارہا ان کی وضاحت کی ہوئی ہے، لیکن چونکہ آپ کی طرف سے ہمیں یہ سوالات موصول ہوئے تھے، ہم نے جاوید صاحب کے سامنے یہ سوالات رکھے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی فیڈ بیک اس ای میل ایڈریس پہ دیجیے گا، ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.